الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 79 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اصل مضمون انذار ہی کا مضمون ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو خبردار کرنا. اللہ تعالیٰ جب خبردار کرتے ہیں تو استدلال بھی کرتے ہیں. یہ استدلال انفس سے ہوتا ہے، آفاق سے ہوتا ہے، تاریخ سے ہوتا ہے. اس کے دوران میں اپنی ہدایت بھی واضح کرتے ہیں، اپنے دین کا تعارف بھی کراتے ہیں، اور اگر کوئی اشکالات سوالات ہوں تو ان کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ چیزیں اگر اچھی طرح پیش نظر رہیں تو کسی سورہ کے نظم کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. اس سے پیچھے یہی حقائق جن کی طرف میں نے توجہ دلائی زیر بحث رہے، اب پھر اسی انذار کے اسلوب میں توجہ دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ. یہ اس دن کو یاد رکھیں. اس وقت تو باتیں بنائی جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے گریز اور فرار کے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اتمام حجت کے لیے اہتمام کیا ہے، یہ اس کے آخری مرحلے کا حوالہ ہے. اللہ تعالیٰ کی اسکیم قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کو ارادہ دیا، اختیار دیا، انہیں زمین کا اقتدار بھی دے دیا، پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب ابتلا کا قانون کار فرما ہوگا. یعنی ایک تو عدل اور کمال کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال کا ظہور ہو اور عدل پر فیصلے کیے جائیں. اس قانون کو قیامت تک کے لیے معطل کر دیا اور ایک عارضی دنیا بنا کے اس میں ابتلا کا قانون جاری کر دیا، یعنی ہم تمہیں آزمائیں گے. آزمائش کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت تھی، ایک یہ کہ کمال کے ظہور کو روک لیا جائے. چیزوں میں نقائص ہوں گے، شر ہوگا تو ابتلا ہوگا، اگر ان کا خاتمہ کر دیا جائے تو ابتلا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ عدل الہی کا ظہور بھی اصلاً قیامت ہی میں مؤخر کر دیا جائے. اس کی جھلک یہاں لوگ دیکھتے رہے، اس کی طرف توجہ بھی دلائی جاتی رہے، لیکن اصلاً ابتلا یعنی امتحان ہی کا قانون جاری رہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنۃً وإلینا ترجعون. اس طرح اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہم شر اور خیر سے، یعنی کبھی بھلائی ہوتی ہے کبھی برائی ہوتی ہے، کبھی تکلیف آ جاتی ہے کبھی راحت آ جاتی ہے، تو شر و خیر اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں، تکلیفوں، راحتوں، آسائشوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں جس طرح خیر و شر کے الفاظ اخلاقی خیر و شر کے لیے آتے ہیں، اسی طرح دنیا میں انسان کو جو برائی یا بلائی پہنچتی ہے اس کے لیے بھی آتے ہیں. تو فرمایا کہ نبلوکم بالخیر و شر، ہم تمہیں شر اور خیر سے پرکھیں گے. اور یہ ہم نے اصول قائم کر دیا ہے کہ یہ فتنتن ہوگا، یعنی جس طرح سے ایک کٹھالی میں آپ سونے کو ڈال دیتے ہیں یا کسی دھات کو ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو اس طرح گرم کرتے ہیں کہ اس کا کھوٹ الگ ہو جائے, اور اگر اس میں کوئی سالے چیز ہے تو وہ بھی الگ ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور یہ کریں گے, وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اس کے بعد تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے. اس اسکیم میں اب یہ ضروری تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت دی ہے, اس میں بنیادی حقائق الہام کیے ہیں, اسی طرح اس کے انذار, اس کی تنبیہ, اس کی ہدایت کا اہتمام بھی کیا جائے. اللہ نے انسان کو جن جبلتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے ان کی تسکین کا سامان بھی اس نے دنیا میں رکھا ہے, تو انسان کو جو اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہدایت چاہیے اس کا اہتمام بھی کیا ہے. اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ رہی ہے کہ ہر قوم میں, جب یہ قومیں دنیا میں بکھرنا شروع ہوئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک گواہ کھٹا کھڑا کیا. گواہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے سامنے حقائق سے پردہ اٹھایا گیا, اس نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر لوگوں کے سامنے گواہی دے دی. اللہ نے کلام کیا تو ظاہر ہے کہ ایک حقیقت سے پردہ اٹھا, اللہ کی وحی آئی تو ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھا, اللہ تعالیٰ نے اپنی ماہیت کا ظہور کیا تو کچھ اور حقائق سے پردہ اٹھا. ایسے ہی اگر کبھی قرآن مجید میں سورہ نجم کو پڑھیے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جب کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو اس دنیا کے ماورا حقائق کیسے اس کے سامنے کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا مشاہدہ بن جائے, اس کا تجربہ بن جائے. اب اس مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر وہ گواہی دیتا ہے. جیسے کسی شخص نے کسی واقعے یا کسی حادثے کو دیکھا اور جب پھر اس حادثے کی تحقیق کا موضوع زیر بحث آیا تو ہم نے اس سے گواہی طلب کی. تو انبیاء کو یا رسولوں کو اس لحاظ سے گواہ کہا جاتا ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہیں کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے. اب وہ گواہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی حیثیت سے بھیجے وہ بھی اٹھا دیے جائیں گے. سورہ زمر میں بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ان پیغمبروں کی ہدایت ان سے پا کر آگے پھر لوگوں کے لیے اس کی گواہی دیں گے وہ بھی پھر امتوں کے لیے گواہ ہیں. چنانچہ جی اب ان نبیین اب شہدا, قیامت میں جو گواہ اٹھائے جائیں گے ان میں پیغمبر بھی ہوں گے اور ان میں پیغمبروں کی راہ بتانے والے بھی ہوں گے, دونوں طرح کے ہوں گے. اسی اصول پر بنی اسماعیل کو یہ کہا ہے کہ تم لوگ اب دنیا کی سب قوموں کے لیے گواہ ہو, اور اس میں بھی وضاحت کی ہے کہ کس بات کے گواہ ہو. یکون الرسول علیکم شہیدا, رسول نے حقائق کا تجربہ کیا, تم پر اس کی گواہی دی, اس گواہی کے تم اب گواہ ہو. تمہیں یہ گواہی اب باقی دنیا کے سامنے, باقی دنیا کی قوموں کے سامنے دینی ہے. تو یہ جو لفظ شہید یہاں استعمال ہوا ہے گواہ کے معنی میں, اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو یا تو پیغمبر کی حیثیت سے حقائق کا مشاہدہ کرا کے ان کے گواہ کے طور پر قوموں میں کھڑے کیے گئے, اور یا پھر ان پیغمبروں سے ہدایت پا کر جن لوگوں نے اس ہدایت کی گواہی دی. وہ ہر قوم میں اٹھتے رہتے ہیں, ان کو اٹھا کھڑا کریں گے. یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے, اور یہ گواہ باہر سے نہیں ہوں گے بلکہ پیغمبر بھی وہ ہوں گے جو کسی قوم کے اندر مبعوث کیے گئے, اور پیغمبروں کی دعوت کو آگے جو لے جانے والے بھی وہ ہوں گے جو ان قوموں میں اللہ نے پیدا کیے, پھر انہوں نے دین کو سمجھا, پیغمبروں کی ہدایت کو اخذ کیا اور آگے اس کی گواہی دی. فرمایا کہ وہ دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا, ایک طرف تو ہر امت میں سے گواہ اٹھا دیں گے، وہ جینا بیکا شہیدن علا ہاؤلائے، اور تمہیں، یعنی رسول اللہ کو خطاب کر کے کہا، اور تمہیں اے پیغمبر تمہاری قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لیے لا کھڑا کریں گے. یعنی جس طرح باقی قوموں میں اللہ کے گواہ کھڑے ہوں گے، یہ تمہاری قوم ہے، تمہیں ان کے اندر بھیجا ہے، قیامت میں اس بات کی گواہی تم دینے کے لیے کھڑے کر دیے جاؤ گے. یہ گواہی کن مراحل سے گزر کر یہاں قائم ہوئی ہے، اب اس کو بیان کیا. فرمایا کہ یہ گواہی تم نے یہاں دی، اور پھر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اس سے پہلے، یعنی جب ہم نے تمہیں گواہ بنا کے کھڑا کیا ہے اور پھر تم قیامت میں گواہ کھڑے کیے جاؤ گے، تو ہم نے کیا اہتمام کیا؟ تم کھڑے کیے گئے، تم نے اپنی بات بیان کی، اپنے مشاہدات بیان کیے، اور اس سے پہلے، یعنی اس گواہی سے پہلے جو قیامت میں دی جائے گی، یہ کتاب ہم نے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، صرف پیغمبر ہی نہیں بھیجا بلکہ اس کے ساتھ ایک کتاب نازل کی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو کھول دینے کے لیے، ایسے موقعوں پر ہر چیز کے الفاظ مدعا کے لحاظ سے آتے ہیں، یعنی ہدایت کی ہر چیز. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو علم دینا چاہا ہے اس کی ہر چیز، انسان کو جس ابتلاء میں ڈالا گیا ہے اس میں کامیابی کے لیے جو کچھ اس کو چاہیے اس کی ہر چیز. تو ایسے موقعوں پر یہ عموم کا اسلوب ایک خاص سیاق میں ہوتا ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کاروبار کے تمام پہلو میں نے واضح کر دیے ہیں، اب ہر چیز واضح ہے، اس کے بعد کیا؟ تو یہاں ہر چیز ایک سیاق میں استعمال ہوتا ہے. اے پیغمبر، تمہاری قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی. یعنی صرف یہی نہیں کہ تمہیں بھیجا ہے، یہ تمہارے ساتھ کتاب نازل کی ہے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ تبیانن لکل شے، یعنی ہدایت کا کوئی پہلو ایسا نہیں رہ گیا جو اس کتاب میں واضح نہیں کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی پوری ہدایت اس کتاب نے بیان کر دی ہے، اور اس طرح بیان کر دی ہے کہ کسی پڑھنے والے کے لیے، کسی سننے والے کے لیے کوئی ابہام باقی نہیں رہتا. یہ بالکل حقیقت ہے. لفظ تبیان کا جو یہاں استعمال کیا ہے، یہ ایک واقعہ ہے. یعنی قرآن مجید تمام انسانوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے، پیغمبروں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، آخرت کی منادی کرتا ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ تمہاری یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انتخاب کر رہا ہے کہ کون پاکیزگی اختیار کرتا ہے. یہ جو قرآن کی دعوت ہے، یہ حرف حرف پہ لکھی ہوئی. یہ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ سنیے تو کہیں ابہام میں نہیں رہتی، اس کا ایک ایک پہلو نمایاں ہو جاتا ہے، اور پھر انسان پکار اٹھتا ہے کہ میرے رب نے گویا لِيَقُولُ دَرَسْتَا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ انعام میں، کہ جب یہ قرآن اس طریقے سے بار بار ان حقائق کو واضح کرتا ہے، تو کیوں واضح کرتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ پکار اٹھیں کہ تم نے تو اس چیز کو گھس دیا، لِيَقُولُ دَرَسْتَا، اب کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی. تو اس کو پھر تبیان کے لفظ سے واضح کیا ہے کہ یہ تبیانن لکل شے ہے، اور فرمایا کہ ہدایت ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، ہدایت و رحمت کے طور پر نازل کیا گیا ہے، اور فرما برداروں کی بشارت کے لیے. یہ گویا پورے قرآن کا تعارف کرا دیا. اللہ کی ہدایت کو واضح کرتا ہے، سراسر ہدایت ہے. انسان ابتدا کی ہدایت پانا چاہے تو اس کے لیے بھی کفایت کرتا ہے، ہدایت کی راہ پر چلنے کی ہدایت پانا چاہے تو اس کے لیے بھی کفایت کرتا ہے، منزل تک پہنچنے کی ہدایت کا خواہاں ہو تو اس کے لیے بھی کفایت کرتا ہے. اور فرمایا کہ رحمت ہے اس لیے کہ اس کا انجام رحمت ہے. اگر اس کی پیروی کرو گے, اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل پیرا رہو گے, تو نتیجے کے طور پر اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے. ہدایت آغاز کے لحاظ سے, رحمت انجام کے لحاظ سے. تو یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے, اور فرما برداروں کے لیے بشارت ہے, یعنی وہ لوگ جو اس ہدایت سے بہرہ یاب ہو جائیں, جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دے دیں, یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اب دنیا میں استکبار کی زندگی نہیں جئیں گے, وہ اللہ کے بندے بن کر رہیں گے. یہی بات ہے جس کو بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے بن کر رہے ہیں. بندے بن کر رہے ہیں یعنی اس بات کا احساس کر کے جئیں کہ ہم اس دنیا کے آقا نہیں ہیں, ہم یہاں خود بخود نہیں آ گئے, ہم یہاں بے خوف نہیں چھوڑ دیے گئے, ہمیں اس دنیا کا اقتدار دے کر بے مہار نہیں کر دیا گیا, ہمیں ایک دن پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور یہ حاضری ہے جس کی تیاری یہاں کرنی ہے فرما برداروں کی بشارت کے لیے. اب یہ بتایا کہ یہ پھر آ کے تمہیں کہتے کیا ہیں, یعنی یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے تو یہ ہدایت اور رحمت ہے, اس کی ہدایت ہے کیا؟ اس ہدایت ہی سے اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ کسی شیطان کی در اندازی نہیں ہو سکتا, یہ کسی مخبوط الحواس شخص کا کارنامہ نہیں ہو سکتا. اس کی ہدایت پاکیزہ ہدایت ہے. تو اب سنو وہ کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے, ہدایت و رحمت کے طور پر اور فرما برداروں کی بشارت کے لیے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغ یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ اس میں, یعنی اس کتاب میں, یہ جو تبیاناً لکل شے نازل ہوئی ہے, یہ جو تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے ہاتھوں میں دی گئی ہے, اس میں کیا کہتا ہے؟ بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے. یعنی اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کی روشنی میں اگر دنیا میں جینا چاہتے ہو تو کرنا کیا ہے؟ اللہ تمہیں عدل کی ہدایت کرتا ہے, احسان کی ہدایت کرتا ہے, اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے. اور فرمایا اور بے حیائی, برائی اور سرکشی سے روکتا ہے. یعنی یہ نواہی ہے, یہ عوامر ہے. یہ تین چیزیں کرنے کے لیے کہتا ہے. تمہاری زندگی کا احاطہ کرنا چاہیے ان چیزوں کو, تمہارے اپنے وجود میں, تمہارے تعلقات میں, تمہارے روابط میں, خدا کے ساتھ تعلق میں, بندوں کے ساتھ تعلق میں, عدل احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنا. اگر خدا نے تمہیں دیا ہے تو قرابت مندوں کو دیتے رہنا, یہی ایک بندہ مومن کے شایان شان ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور جن چیزوں سے باز رہنا ہے جو تمہارے وجود کو آلودہ کر سکتی ہیں, وہ بھی سمجھ لو کہ وہ کیا ہیں. بے حیائی ہے, حق تلفی ہے, سرکشی ہے, یہ برائی کی چیزیں ہیں, ان سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے, یعظکم لعلکم تذکرون, تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. تو اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کا کیا اہتمام کیا ہے, کس چیز کی ناشکری کر رہے ہو. تمہارے اندر سے ایک پیغمبر کو اٹھا دیا ہے, وہ پیغمبر تم پر خدا کی گواہی دے رہا ہے. یہ اس لیے اٹھایا ہے کہ قیامت میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو کسی نے خبردار نہیں کیا تھا. اس کے ساتھ کتاب نازل کر دی ہے, اس کتاب میں ہر چیز کو کھول دینے والی ہدایت موجود ہے. پھر یہ کتاب بشارت دے رہی ہے کہ اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو آگے تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے, اور یہ جو تعلیم دیتی ہے، ذرا غور کرو، کیا یہ وہ تعلیم تمہاری فطرت کی آواز نہیں ہے؟ کیا تمہارا ظاہر و باطن اسی تعلیم کا تقاضا نہیں کرتا؟ کیا تمہارے وجود کا ایک ایک پہلو اسی تعلیم کے لیے محتاج نہیں ہے؟ وہ تعلیم تمہیں دی ہے، اور یہ چیزیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کا خلاصہ بیان کر دیا، یعنی انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر کے لیے اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ بدن کی تطہیر کے لیے جو ہدایت دی گئی ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ انسان کے لیے پیدا نہیں کرتی۔ خور و نوش کی تطہیر کے لیے بھی اگر ذرا سا انسان توجہ کرے کہ یہ مجھے میرے پروردگار نے چند چیزوں کے کھانے پینے سے روکا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں اور ان پر بھی میں بحث کرتا ہوں، تو وہ کبھی اس میں تردد میں مبتلا نہیں ہوتا۔ لیکن بڑا امتحان اخلاقی امتحان ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ چیزیں پہلے سے ودیت ہیں، انہی کو نمایاں کر کے بیان کر دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو اس کتاب میں تم کو بتائی گئی ہیں۔ یہی آیت ہمارے ہاں عام طور پر جمعہ کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ پڑھتے تھے۔ یہ خلاصہ ہے دین کی اخلاقی تعلیم کا، اس لیے میں نے اس کی تفصیلی وضاحت کی ہے، اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے، یہ عظیم آیت قرآن کے تمام اوامر و نواہی کا خلاصہ ہے، یعنی قرآن مجید جو باتیں کرنے کے لیے کہتا ہے اور جن سے روکتا ہے، اگر ان کا خلاصہ کر دیا جائے، یعنی ان کو عنوانات دے کے بیان کر دیا جائے۔ ایک تو تفصیلات ہیں، اب ظاہر ہے عدل کے 10 پہلو ہوں گے، احسان کے 10 مقامات ہوں گے، لیکن اگر ان کا خلاصہ کر دیا جائے تو وہ یہی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، قرآن جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کی بنیادیں بھی اس میں واضح کر دی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سورہ انعام میں، سورہ نساء میں، سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل کی ہے ان چیزوں کی، یعنی عدل کے کیا تقاضے ہیں، احسان کے کیا تقاضے ہیں، اسی طرح اطاعت ذی القربا کے مختلف پہلو مختلف جگہوں پر اطلاقی شان کے ساتھ بیان کی ہے۔ ایسا ہی معاملہ ان چیزوں کا ہے جن چیزوں سے روکا ہے، یعنی فواہش کیا کیا ہیں، حق تلفی کی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، دسیوں چیزیں ہیں، اسی طرح سرکشی، استکبار، یہ انسان کے باطن میں کن چیزوں کی اصلاح کا تقاضا کرتا ہے، اور انسان کے ظاہر میں، انسانی معاشروں میں، انسان کے علمی رویوں میں، انسان کے فکری رویوں میں، تو یہ سب چیزیں پھر دوسری صورتوں میں بیان کی ہیں۔ قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ دونوں طریقے اختیار کرتا ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں چیزیں پہلے محکم طریقے سے، یعنی خلاصہ کر کے چند لفظوں میں جوامع الکلم کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، پھر ان کی تفصیل کی جاتی ہے۔ فصلت من لدن حکیم خبیر، اس حکیم و خبیر، علیم و حکیم ہستی کی طرف سے۔ تو قرآن جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کی بنیادیں بھی اس میں واضح کر دی گئی ہیں، اور جن چیزوں سے روکتا ہے ان کی اساسات کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے، یعنی تینوں بیان ہو گئی ہیں، جن سے روکا اور تینوں بیان ہو گئی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی یا ترغیب دی ہے۔ تمام قرآنی اوامر، یعنی قرآن میں جہاں جہاں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، تمام قرآنی اوامر کی بنیاد عدل، احسان اور ذوی القربا یعنی قرابت مندوں کے لیے انفاق پر ہے۔ یہی قرآن کی بتائی ہوئی اخلاقیات ہے، اور اس کی منہیات میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کے اندر فحشا، منکر اور بغی کی روح فساد پائی جاتی ہے، یعنی یا اللہ تعالیٰ فواہش سے روکتے ہیں، جنسی انحرافات کے لیے قرآن میں فاحشہ کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے، یا حق تلفی سے روکتے ہیں ان کے لیے منکر کا لفظ، اسم کا لفظ، یہ اگر دوسرے لفظوں کے درمیان میں آئے تو یہ معنی دیتا ہے، اور بغی، سرکشی، استکبار، خدا کے مقابلے میں ایک ریبیلیس ایٹیچیوڈ۔ یہاں اس کا حوالہ دینے سے مقصود ان لوگوں کو متنبہ کرنا، یعنی آیت کس سیاق میں آئی ہے، یہاں کیا بتا رہی ہے۔ یہاں اس کا حوالہ دینے سے مقصود ان لوگوں کو متنبہ کرنا ہے جو قرآن کی مخالفت میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے۔ مخالفین ہیں وہ، مخاطبین ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچ لو کس چیز کی مخالفت کر رہے ہو، یعنی کیا کہا جا رہا ہے تمہیں، یہ کہ عدل کرو، یہ کہ احسان کا رویہ اختیار کرو، یہ کہ تم اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال میں شریک سمجھو، اور یہ چیزیں جن سے روکا جا رہا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے بتاؤ کیا یہ سب تمہاری فطرت کا تقاضا نہیں ہے۔ جو قرآن کی مخالفت میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے تاکہ وہ سوچیں کہ جس چیز کی وہ مخالفت کر رہے ہیں اس کی تعلیم کیا ہے، یعنی کس کتاب کی مخالفت کر رہے ہیں، کس پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کی مخالفت سے کس عدل و خیر کی مخالفت اور کس شر و فساد کی حمایت لازم آتی ہے، یعنی یہ مخالفت کر کے کس چیز کے مخالف ہو رہے ہیں، عدل کے، احسان کے، اطاعت ذی القربا کے، اس کے کہ لوگوں کو فحشا سے نہ روکا جائے، اس کے کہ لوگوں کو حق تلفی سے رکنے کی تعلیم نہ دی جائے۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جو قابل اعتراض ہے کہ یہ پیغمبر اس کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے؟ تو یہ آیت اس سیاق میں آئی ہے کہ ذرا غور کر کے دیکھ لو کہ وہ کیا پیغام ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ گویا یہاں انفس و آفاق کے بجائے خود پیغام کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ پیغام کیا ہے، وہ بھی تو آخر انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ پیغام کے اندر کیا شان ہے، پیغام فطرت کی کس طرح آواز بنتا ہے، پیغام میں کس طرح حقائق کو خلاصہ کر کے بیان کر دیا گیا ہے، تو آخر اختلاف کی یا مخالفت کی وجہ کیا ہے۔ خیر و شر کی جو اساسات اس آیت میں بیان ہوئی ہیں وہ بالکل فطری ہیں، یعنی یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کی یہاں قرآن مجید ترغیب دے رہا ہے، ان میں سے کسی نئی چیز کا تعارف نہیں کرا رہا، یہ سب کچھ انسان کی فطرت میں ودیت ہے، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ خیر و شر کی، یعنی برائی اور بھلائی کی جو اساسات، بنیادیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں وہ بالکل فطری ہیں، لہٰذا خدا کے دین میں بھی ہمیشہ مسلم رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں یہ بتایا کہ میرا دین کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، وہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ فطرت ہے جس پر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے یہی دین قیم ہے جس کی ہدایت میں پیغمبروں کے ذریعے سے دیتا ہوں۔ تورات کے احکام اشرع انہی پر مبنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن میں بھی، اس سے پہلے انجیل میں، زبور میں، تورات میں، بالکل یہی، ادنا درجے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر تورات کے جو احکام اشرع یا 10 کمانڈمنٹس ہیں ان کو دیکھیں تو وہ انہی کی تفصیل ہے، ان میں بھی کوئی اور بات نہیں۔ تورات کے احکام اشرع انہی پر مبنی ہے، اور قرآن نے بھی جیسا کہ اوپر بیان ہوا اپنے تمام اخلاقی احکام میں انہی کی تفصیل کی۔ یعنی اب اگر یہ 6 باتیں سمجھ میں آ گئیں تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا، یعنی حرمتیں کیا ہیں وہ انہی 3 عنوانات کے تحت آنی ہیں، فواہش، حق تلفی اور کسی کے خلاف زیادتی، سرکشی، خواہ وہ خدا کے مقابلے میں ہو، خواہ وہ انسانوں کے مقابلے میں ہو۔ اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے بندوں نے بار بار بتانی ہیں وہ کیا ہیں، یہی عدل، احسان، اطاعت ذی القربا، یہی خلاصہ ہے پورے دین کا۔ اس کے بعد آگے جو کچھ ہے وہ ان کی تفصیلات، ان کے اطلاقات ہیں۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ایسے بیان کر دیا ہے، سورہ نحل کی آیت 90 ہے، کہ ہر شخص کے لیے گویا یہ اس کی فنگر ٹپس پر رہے ہمیشہ کہ یہ ہے میرے پروردگار کا پیغام، یہ میرا دین ہے، یہ سادہ حقیقت ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ عدل سے کیا مراد ہے، احسان سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح ہر ہر چیز کی تفصیل کس طرح کی جاتی ہے. ہمارا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو زیر بحث لائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.